کہ کل عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی ہم ایک جشن اور میلے کے لیے گئی ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا اور ان کا مکالمہ ہوا. اس مکالمے میں بحث کے اندر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور جو شریعت لے کر آئے اس کو پیش کیا, تو اس کے اندر وہ جب کوئی جواب نہ دے سکے تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. 23 پارے کے اندر تو اس کا ایک اجمالی ذکر تھا اور 17 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مفصل بیان فرمایا ہے, آگ میں ڈالنے والے واقعے کو, اسی واقعے کو آج ذکر کیا جاتا ہے. یہ 17 پارے کا رکوع ہے, جو رکوع جس کے اندر جو ہے اس واقعے کا ذکر ہے اسی کا تفسیر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی جاتی ہے, اور اس سے پہلے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور تفسیر ہے. فرمایا کہ اور ہم نے اس زمانہ موسوی سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی شان کے مناسب خوش فہمی عطا فرمائی تھی, اور یعنی خوش فہمی سے مراد یہ ہے کہ ان کی فہم کے اندر وہ عقل اور وہ نور عطا فرمایا تھا جو اعلیٰ منہاج النبوت تھا, جو نبوت کے لائق تھا, اور ہم ان کے کمالات علمیہ اور عملیہ کو خوب جانتے تھے, یعنی وہ بڑے کامل تھے اور ان کا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے ان کو بت پرستی میں مشغول دیکھ کر فرمایا کہ کیا واہیات مورتی ہیں اور کیا واہیات یہ بت ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو, یعنی یہ اس قابل نہیں ہے کہ تم ان کی عبادت کرو. وہ لوگ جواب میں کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور وہ لوگ عاقل تھے اس سے یعنی وہ یہ دلیل پیش کرنا چاہتے کہ چونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ لوگ بڑے عقل مند تھے, تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مورتیاں بھی اور یہ بت بھی عبادت کے لائق ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ان کو لائق عبادت سمجھنے میں صریح غلطی میں مبتلا ہو, یعنی خود ہی ان کے پاس ان کی معبودیت کی کوئی دلیل اور سند نہیں ہے کہ یہ معبود ہے, اس کی دلیل اور کوئی سند نہیں ہے, اور وہ تو اس ضلال اور گمراہی میں ہیں, اور تم ایسے لوگوں کی تقلید کرتے ہو, ان کے پیچھے چلتے ہو جو بغیر دلیل اور بغیر ثبوت محض اوہام کے پیچھے چلنے والے ہیں, یعنی اپنے وہم اور اپنے خیالات سے ان کو خدا مانتے ہیں, اس لیے تم بھی ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو. اب چونکہ ان لوگوں نے ایسی کوئی بات سننے تھی تم نہایت تعجب ہو کر کہنے لگے کیا تم اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا یوں ہی دل لگی کر رہے ہو, یعنی واقعی کہ ایسی بات تو ہم کو اس سے پہلے کسی نے نہ کہی تھی کہ ہمارے باپ دادا یہ جو مورتیاں پوچھ رہے ہیں اور ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں, تو ان کی عبادت سے تو ہمیں آج تک کسی نے روکا نہ تھا کہ تم ایسے آدمی پہلے آدمی ہو, تو تم واقعی یہ بات صحیح پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, دل لگی نہیں بلکہ سچی بات ہے, اور صرف میرے ہی نزدیک نہیں بلکہ واقعی میں بھی سچی بات یہ ہے کہ عبادت کے قابل نہیں, بلکہ عبادت کے جو قابل ہے وہ تمہارا رب ہے, اور وہ رب وہ ہے جو تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے, اور جس نے صرف رب یعنی تربیت نہیں فرمائی, کیونکہ تربیت کہتے ہیں ایک ہے تربیت اور ایک ہے تخلیق, تخلیق تو ہے پیدا فرمانا, اور تربیت کہتے ہیں کہ اپنی تخلیق کو یا اپنے زیر تربیت جو چیز ہو اس کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا, جیسے مالی پودے کی تربیت کرتا ہے تو زمین کے اندر وہ بیج ڈالتا ہے, اس کو پانی اور کھاد ڈالتا ہے, یہاں تک کہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے, پھر تربیت کرتے کرتے اس کو اس کمال تک پہنچا دیتا ہے کہ اس میں پھل نکل آتا ہے. تو یہ تربیت ہے, لہذا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ تمہارا رب ہے اور جو حقیقی طور پر عبادت کے لائق ہے، اور وہ جو تمہارا رب ہے وہ تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور جس نے تربیت کے علاوہ ان سب آسمان اور زمین اور ان میں جو مخلوقات ہیں جس میں یہ تمہارے بت بھی شامل ہیں ان سب کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ میں تمہارے دعوے میں اپنے اس دعوے پر دلیل بھی رکھتا ہوں، تمہاری طرح اندھی تقلید نہیں کر رہا، قرآن تقلید سے کام نہیں کر رہا، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کی وہ گد بناؤں گا جب تم ان کے پاس سے چلے جاؤ گے تاکہ تم ان کا عاجز اور درماندہ ہونا تمہارے مشاہدے میں آ گئے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ اکیلے ہمارے مخالف کارروائی کیا کر سکتے ہیں، یہ اکیلے ہیں اور ہم پوری قوم ہیں، تو انہوں نے کچھ توجہ نہ کی اور چلے گئے۔ یعنی اس سے مراد وہ جشن تھا کہ وہ جشن کو چلے گئے، تو ان کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ان بتوں کو کیا کیا، تبر وغیرہ سے توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بجز ان کے ایک بڑے بت کے جو جسے میں یا ان لوگوں کی نظر میں معظم ہونے میں بڑا تھا، کہ اس کو چھوڑ دیا، جس سے ایک قسم کا استہزاء بھی محسوس تھا کہ ایک کے سالم اور دوسروں کے قطع برید سے ایہام ہوتا ہے کہ کہیں اسی نے تو سب کو نہیں توڑا، یعنی بڑے والے کو چھوڑ دیا تاکہ پتا چلے کہ یہ حرکت اسی نے کی ہے، اور آپس میں لڑائی ہو گئی تھی سارے خداؤں کی، تو ایک خدا نے ٹھکائی لگا لگا کر سب کے کھوپڑیاں پھاڑ دی۔ بس ابتدان تو ایک یہی ایہام ہے، پھر جب وہ لوگ قطع برید کرنے والوں کی تحقیق کریں گے کہ یہ توڑ پھوڑ کس نے کی ہے، اور اس بڑے بت پر بھی ظاہر بات احتمال نہ ہوگا، تو ان کی طرف سے اس کے عز عزت کا بھی اعتراف ہو جائے گا، کیونکہ یہ بت، یہ جو بت تھا ان کی نظر میں معظم تھا، بڑا تھا، تو جب بڑے کی عاجزی ظاہر ہو جائے گی تو چھوٹوں کی پر تو خود ہی لازم آ جائے گی۔ ایک طرف تو یہی عام ہوگا کہ بھائی یہ تو حرکت تو کیونکہ تمہارے بت خود طاقتور ہیں، تو ان لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک کہہ رہا تھا میں اس زمین پر خدائی کروں گا، میں اس پر کروں گا، تو خدائی کے درمیان میں لڑائی ہوئی، تو اس بڑے نے تمام چھوٹوں کی ٹھکائی کر دی، اور اگر وہ کہیں گے لو ایسا کیسے ہو سکتا، اور ظاہر بات یہ تو ان کو کہنا پڑے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا کہ یہ توڑ دے، کہا جب یہ اتنا عاجز ہے کہ توڑ نہیں سکتا، یہ حرکت نہیں کر سکتا، تو تم ایسے عاجز کو خدا بنا دو۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کا عجیب و غریب اسلوب ہے اور انداز ہے۔ تو ان کی طرف سے اس کے عجز کا، عاجز ہونے کا بھی اعتراف ہو جائے گا، اور حجت اور لازم ہو جائے گی۔ بس امتحان یہ الزام و افہام ہے، یعنی لاجواب کرنا ہے، اور مقصود مشترک اس بات عجز ہے، یعنی اس عجز کو ثابت کرنا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، اور بعض کا انکار سے اور ایک کا ان کے اقرار سے، غرض ایک کو اس مصلحت کے سبب چھوڑ دیا اور باقی سب کو توڑ دیا، کہ شاید وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دریافت کرنے کے طور پر رجوع کریں، اور پھر وہ تقریر جواب سے مقرر پوری طرح احقاق حق کر سکیں، یعنی وہ پوچھے کہ بھائی ایسا کیوں ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام حقیقت کو ان پر ظاہر فرمائے، جس سے وہ ان کے اندر خداوند، ان کے اندر وحدانیت پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ غرض وہ لوگ جو بت خانے میں آئے تو بتوں کی بڑی گد بنی دیکھی، تو آپس میں کہنے لگے یہ بے ادبی کا کام ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا ہی غضب کیا، اور یہ بات ایسے لوگوں نے پوچھی جن کو اس قول کی اطلاع نہ تھی، یا اس وجہ سے کہ اس وقت موجود نہ ہوں گے، کیونکہ جب اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے جب اس قوم سے مناظرہ ہوا تھا تو ہر وقت اس وقت تمام لوگوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، یا بعض موجود ہو تو سب کا سننا ضروری نہیں ہے، اور بعضوں نے مگر سنا نہ ہو، موجود ہو اور بعضوں نے سن لیا ہو۔ تو بعضوں نے کہا کہ جن کو اس قول کا علم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات فرمائی تھی کہ میں توڑوں گا اور یہ کام کروں گا، تو ان میں سے ایک، انہوں نے کیا کہا کہ یہ کام ایک نوجوان آدمی نے کیا ہے جس کو ابراہیم کر کے پکارا جاتا ہے، ان بتوں کے ساتھ اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا، صرف ایک واحد آدمی ہے جس نے ایسا کام کیا۔ پھر وہ سب لوگ آپس میں بولے کہ جب یہ بات ہے تو اچھا، اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ شاید وہ اقرار کر لے اور وہ لوگ اس کے اقرار کے گواہ بن جائیں، پھر اتمام حجت کے بعد کہ جب وہ اقرار کر لے گا پھر اس کے لیے سزا تجویز کی جائے گی جس پر کوئی ملامت نہ کر سکے۔
غرض سب کے روبرو ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان سے ان لوگوں نے کہا کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے اے ابراہیم؟ تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا تم یہ احتمال کیوں نہیں فرض کرتے کہ یہ حرکت میں نے نہیں کی بلکہ ان کے اس بڑے گرو نے کی، سبحان اللہ. اور سو اسی سے پوچھ لو، تم اپنے بتوں سے ہی پوچھ لو کہ یہ حرکت انہیں میں سے کسی نے کی ہوگی. اگر یہ بولتے ہیں، پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، اور اگر بڑے بت کا فائل اس عمل کا ہونا، یعنی بڑے بت کا یہ کام کرنا اور دوسرے بتوں میں بولنے کی طاقت نہ ہونا، یہ تو ظاہر ہے. لیکن اگر تم تو تسلیم کرتے ہو کہ یہ بت جو ہے یہ ان کے اندر طاقت ہے، اگر یہ سب باطل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ عاجز ہیں، اور ان کا عاجز ہونا تمہارے نزدیک بھی تسلیم ہو گیا کہ وہ چھوٹے بول نہیں سکتے اور بڑا یہ کر نہیں سکتا. تو دونوں عاجز ہوئے نا، چھوٹا بول نہیں سکتا، بڑا کر نہیں سکتا، دونوں عاجز ہو گئے. پھر اعتقاد الوہیت کی کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لے کر آتے؟ اس پر وہ لوگ اپنے جی میں سوچنے لگے، پھر آپس میں کہنے لگے حقیقت میں تم ہی لوگ ناحق پر ہو، اور ابراہیم علیہ السلام حق پر ہے کہ جو ایسا عاجز ہو وہ کیا معبود ہوگا. پھر شرمندگی کے مارے اپنے سروں کو جھکا لیا اور ابراہیم علیہ السلام سے نہایت مغلوبانہ لہجے میں کہنے لگے اے ابراہیم، تم کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ بت کچھ بولتے نہیں، ہم ان سے کیا پوچھیں اور ان کے اس فعل کے بارے میں ان سے کیا پوچھیں، یہ تو جانتے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی خوب خبر لی اور فرمائے کہ افسوس جب یہ ایسے ہیں تو کیا خدا کو چھوڑ کر تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر، تف ہے، افسوس ہے تم پر کے باوجود حق تم پر واضح ہو گیا لیکن تم پھر بھی اپنی غلط بات پر ڈٹے ہوئے ہو اور مصر ہو. اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ان تمام تخریب سے، خصوصاً اس سے کہ توڑنے پھوڑنے سے انکار نہیں فرمایا باوجود یہ کہ احتمال تھا یہ کام انہی کا ہے؟ اور جب تقریر کا جواب کچھ سمجھ میں نہ آیا، یعنی جب جاہل جواب نہ رکھتا ہو تو قدرت نہ رکھتا ہو تو کیا کرتا ہے؟ لڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ آخری حربہ ہوتا ہے. یہی کام آپس میں انہوں نے، یہی کام انہوں نے کیا کہ جب کوئی جواب بن نہ پایا اور اپنا عز ظاہر ہو گیا اور جھلا گئے تو اس میں آپس پھر کیا کہنے لگے؟ اب یہی ہے کہ وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ ان کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا ان سے بدلا لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو یہ کام کرو، ورنہ ہماری تو بالکل ہی سکی ہو جائے گی اور ہماری بات ہی ڈوب جائے گی. لہذا کیا کرو کہ جو ان کے نزدیک، جو ان کے بتوں کو خدا کہنے والا، خدا کی نہ ماننے والا، اور پھر اس کے بعد ان تمام کے تمام لوگوں کو عاجز کر دیا، تو شرمندگی کا نتیجہ یہی ہے کہ ان کا قصہ ختم کرو تاکہ یہ بات یہیں پر دب جائے. غرض سب نے متفق ہو کر اس کا سامان کیا اور ان کو آتش سوزا میں ڈال دیا. اس وقت ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں، یعنی نہ ایسی گرم رہے کہ جس سے جلنے کی نوبت آئے اور نہ بہت ٹھنڈی برف ہو جا کہ اس کی ٹھنڈک سے تکلیف پہنچے، بس بلکہ مثل ہوائے معتدل کے بن جا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کرنا چاہا تھا کہ ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہی لوگوں کو ناکام کر دیا، دلیل کر دیا کہ ان کا مقصود حاصل نہ ہو سکا، بلکہ اس کے برعکس ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت ثابت ہو گئی. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو جو ان کے بھانجے تھے، اور انہوں نے برخلاف ابراہیم علیہ قوم کے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی تھی، قال تعالی فآمن له لوط، اور اس وجہ سے لوگ ان کے بھی مخالف اور درپا ہو گئے تھے. لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے وہ ایمان لے کر آئے اور ایسے ملک کی طرف بھیج دیا، یعنی وہاں سے ہجرت کر کے عراق سے ہوتے ہوئے ملک شام تشریف لے گئے. کیوں؟ تاکہ کافروں کے شر سے ان کو بچا لیں، جس میں ہم نے دنیا جان کے واسطے خیر و برکت رکھی ہے. دنیا کی تو اس طرح کہ ہر قسم کے عمدہ پھل اور پھول بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور دینی بھی بکثرت ہوئی کہ ملک شام کے اندر بکثرت انبیاء علیہ السلام وہاں ہوئے. جن کی شریعت کی برکت دور دور عالم میں پھیلی، یعنی ملک شام کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد ہم نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور پوتا بیٹا اسحاق علیہ السلام اور پوتا یعقوب علیہ السلام عطا کیا، اور ہم نے ان سب باپ بیٹے پوتوں کو اعلیٰ درجے کا نیک بنایا، اور اعلیٰ درجے کی نسبت کیا ہے کہ ان کو وہ مقام نبوت عطا فرمائے اور ان کو معصوم بنایا، جو خاص بشریت کے خاص وہ چیز ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یعنی معصوم ہونا اور عصمت ہونا یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، ان کا واقعہ جو ہے 13 پارے کے اندر اس کا ذکر ہے. اب یہاں پر چند باتیں مفتی صاحب نے جو نقل کی ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کے گلزار بن جانے کی تحقیق اور حقیقت. انبیاء علیہ السلام کے معجزات حق ہیں، لہذا ایسی خلاف عادت، خرق عادت اور خلاف عقل باتیں جو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوں اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ایسی خلاف عادت، خرق عادت اور خلاف عقل باتیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار شریعت و سنت کے پابند اور تاریک معصیت یعنی گناہ چھوڑنے والے بندوں پر ظاہر ہوں اس کو کرامت کہتے ہیں. لہذا پتہ چلا معجزہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص اور کرامت اولیاء اللہ کے ساتھ. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ معجزہ اور کرامت اس کا کرنے والے نہ نبی ہوتے ہیں نہ ولی ہوتے ہیں، یعنی کرامت ولی کا فعل نہیں ہے، ولی کا کام نہیں ہے، معجزہ نبی کا کام نہیں ہے، اس کا فعل نہیں ہے، بس کہ اس کو کرنے والے فاعل یعنی کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. کرنے والے اللہ ظاہر اپنے اس برگزیدہ بندوں پر فرما دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے ظاہر فرما دیتے ہیں. لہذا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا اپنا فعل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنے ان فرما بردار اور نیک بندوں کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں. در حقیقت یہ فعل بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے اور اس کے فاعل اللہ تعالیٰ ہے. لہذا معجزے حق ہیں اور کرامت اولیاء یہ بھی حق ہے، یہ ہمارے ایمانیات کی چیز ہے اور یہ ہمارے ایمانیات کے اندر شامل ہے کہ اللہ والوں کی کرامت کو حق ماننا یہ ہمارا ایمان میں سے ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے معجزوں پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے ایمانیات میں سے ہے. لیکن اس کی شرط کے عرض کر دی کہ وہ ایمانیات کیا ہے، کہ اس کے فاعل یعنی کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، ولی نہیں ہے، وہ ولی یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے فاعل ہیں، کرنے والے ہیں، لیکن اپنے اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر فرما دیتے ہیں. اس لحاظ سے تو ہر باپ بھی جو ہے وہ بھی با کرامت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے فاعل بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اگر اولاد کا پیدا کرنا مرد کے اختیار میں ہوتا تو تمام مردوں کی اولاد ہوتی، لہذا یہ کرامت اللہ تعالیٰ ہی ظاہر فرماتے ہیں، بس کریڈٹ جو ابا کے حق میں آ جاتا ہے، سمجھے نا، کریڈٹ ابا کا گیا. یہ سمجھانے کے لیے آسان ہوگی نا کہ کرنے والے اللہ ہیں، اولاد عطا فرمانے والے، حمل ٹھہرانے والے اللہ ہیں، لیکن کریڈٹ کس کا آ جاتا ہے؟ ابا کا، کہ واہ بھائی واہ، اتنے پتر ہیں، یہ اتنی اولاد ہے. تو اب سمجھ میں آ گئی نا، بس یہی چیز ہے کہ باپ کے، یعنی گویا کہ میرے مرشد کا شعر فرماتے ہیں، کار فرما تو لطف ہے ان کا، کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام، یہ ہے کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. ورنہ اگر مرد کے یہ اختیار میں ہوتا تو تجربے کے اور مشاہدہ ہے کہ بڑے بڑے طاقتور مرد ہیں، ایک بچہ نہیں ہے، اور ایسا منہنی اور نازک سا کہ جس کو ہوا میں گھڑی پہننی پڑتی ہے کہ اڑ نہ جا، ظالم ہر سال ماڈل لا رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوا کہ وہ پتہ چلا اس کا فیل نہیں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے. تو حضرت مفتی صاحب اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو لوگ معجزات اور خوارج عادات کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے تو اس میں عجیب و غریب تحریفات کی ہے. بات یہ فلسفے کا یہ ضابطہ کہ جو چیز کسی چیز کے لیے لازم ثابت ہو وہ اس سے کسی وقت جدا نہیں ہو سکتی، خود ایک باطل اور بے دلیل ضابطہ ہے. حقیقت یہ کہ دنیا میں اور تمام مخلوقات میں کوئی چیز کسی کے لازم ذات نہیں، بلکہ صرف عادت اللہ یہ جاری ہے کہ آگ کے لیے حرارت اور جلانا لازم ہے، پانی کے لیے ٹھنڈا کرنا اور بجھانا لازم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عادت ہر چیز کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے. اور جیسے آگ میں جلانے کی خاصیت اور پانی میں ٹھنڈا کرنے کی خاصیت، مگر یہ لازم صرف عادی ہے، عقلی نہیں ہے. یعنی عادتاً ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اس کے خلاف بھی ظاہر فرما دیتے ہیں. اور فلاسفہ کے بعد جو اہل عقل لوگ ہیں، جو عقل کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ جلانے کے بجائے گول و گلزار بن جائے، اور پانی ٹھنڈا کرنے کے بجائے اس کے اندر گرمی کی خاصیت ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں نا، ایک دوا ہے، دوا کی خاصیت ہے صحت دینے کی، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ دوا صحت کے بجائے بیماری کا ذریعہ بن جاتا ہے. خشکی، بادام کی خاصیت ہے خشکی دور کرنے کی، مشاہدہ اور تجربہ بتاتا ہے وہ خشکی بڑھا بھی دیتا. تو عادت تو اس کی، خاصیت تو اس کی وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خلاف عادت بھی کرتے ہیں اپنی قدرت کے ظہور کے لیے. اور یہی وہ چیز ہے جو فلاسفہ کی عقل میں نہیں آئی، اور ان کی عقل میں یہ بات نہ آ سکی، کیونکہ عقل میں وحی کا نور نہیں تھا، فرما برداری کا نور نہیں تھا. اگر فرما برداری کا نور آتا تو اس کو یہ کوئی بات عجیب معلوم نہ ہوتی. اور وہ اس لیے جب یہ لازم حاضی ہوا، تو جب اللہ تعالیٰ کسی خاص حکمت کی وجہ سے اس عادت کو بدلنا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں، کیونکہ ان کی قدرت ہے، انہوں نے خاصیت رکھی، جب چاہیں اس خاصیت کو ختم فرما دیں. لذا معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر تو خواہی عین غم شادی شود، اگر آپ چاہیں تو عین غم کی ذات کو خوشی بنا دیں. اس پر ایک واقعہ سنیے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہیں تو غم کو خوشی بنا دیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے غم سے خوشی ملے؟ اس پر ایک واقعہ کہ میرے مرشد نے سنایا، فرمایا کہ ایک آدمی کھیتوں میں پیشاب کرنے کے لیے گیا. پہلے زمانے میں کھیتوں میں پیشاب ہوتا تھا، اس لیے پانی کی فکر نہیں ہوتی تھی، وہیں آبیاری ہو جاتی، اور کھاد کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ کھاد بھی فہی مرام فراہم ہوتا تھا. اب وہ پیشاب کرنے کے جا رہا تھا، تو اپنا مست تھا، تو کھیتوں میں بکثرت سانپ بھی ہوتے تھے. بس ایک سانپ آ گیا، اب سانپ کی سانپ سے لڑائی ہو گئی. لہٰذا جب میں نے محاورہ، ابھی یہ قصہ ہے، راستے میں ابھی سفر میں گیا تھا وہاں سنایا کہ ایک محاورہ ہے کہ سانپ کو سانپ لڑا، زہر کس کو چڑھا. یہ محاورہ سنا نا، بس وہاں پوچھا مجلس میں، کسی کو نہیں معلوم. بہرحال چلو شکر ہے، سانپ کو سانپ لڑا، زہر کس کو چڑھا. تو سانپ نے سانپ کو کاٹ لیا. اب وہ آدمی چلاتا ہوا بھاگا، وہ تھا نامرد، وہ آدمی کیا تھا نامرد. اب سانپ کی خاصیت اور عادت کیا ہے کہ اس کے زہر سے انتقال اور موت واقع ہو جائے، یہ سانپ کی عادت ہے. اور عالم کیا ہوا کہ وہ جو آدمی نامرد تھا مرد ہو گیا. تو حکیموں نے لکھا بھی ہے کہ بعض سانپ کے زہر ایسے ہیں کہ ان کے اندر چاول ڈالو 40 دن، چاول کے دانے رکھو، ایک دانہ نامرد کو کھلا دو، وہ مرد ہو جائے گا. واقعہ ایک دفعہ بیان میں یہی بات ہو رہی تھی، اتوار کے بیان میں یہ مضمون تھا. ہمارے ایک بہت محترم دوست ہیں، تو وہ بڑی عمر کے ہیں، تو میرے بڑے بھائی صاحب سے جا کر کہنے لگے، مفتی تنویر صاحب سے، کہ حبیب نے آج واقعہ سنایا. تو میں بھی سوچ رہا ہوں یار میری اب طاقت کچھ کم ہو گئی، دوستی ہے، سوچ رہا ہوں کسی صاحب سے ڈسوا لوں. تو میرے بھائی صاحب نے کہا کہ لیکن ترکیب بھی اسی سے پوچھ لینا کہ کہاں ڈسوانا ہے اور کیسے ڈسوانا ہے. تو بہرحال یہ حکیموں نے لکھا ہے،
لیکن بہرحال بھائی یہ ایک واقعہ تو سنا رہا ہوں، خدا کے لیے اس پہ عمل نہ کرنا. تو اب آپ دیکھیے، عادت اللہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور اور قاعدہ یہ ہے کہ سانپ موت کا ذریعہ ہے اور غم کا ذریعہ ہے، لیکن اسی سانپ نے خوشی دے دی کہ نہیں دے دی، یہ اللہ کا نظام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس قدرت کا ظہور ہے جو اللہ تعالیٰ خلاف عادت خلاف عقل ظہور وقتاً فوقتاً فرماتے رہتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نظام کہ جو ہماری عقلوں سے بالا تر ہے اور اللہ تعالیٰ کی عادت کے خلاف. دادا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی قبیل کا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ محاورہ مشہور ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اور میرے مرشد اس پر فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں جس کو اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے، یعنی جس کو اللہ اپنا بنا لے اس کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نہ بنانا چاہے اس کی کوئی بنا نہیں سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے. تو کیا ہے معرومی کیا فرماتے ہیں، گر تو کھائی عین غم شادی شبت، اگر آپ چاہیں تو غم کی ذات کو خوشی بنا دیں اور عین بندے پائے آزادی شبت، اور اگر آپ چاہیں تو وہ جو غلامی ہے غلامی کی بیڑیوں کو آزادی بنا دیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اور اگر تو کھائی آب خوش آتش شبت، اگر نہ کھائی، اگر آپ چاہیں تو میٹھے پانی کو آگ بنا دیں. لہذا استسقاء کا مریض ہے، یہ بھی ایک مرض ہے، پانی پیتا رہتا ہے پیاس نہیں بجھتی، حالانکہ پانی کی خاصیت ہے پیاس بجھانے کی، لیکن جو استسقاء کا مریض ہوتا ہے پانی پینے سے اس کی پیاس نہیں بجھتی. بھائی کیوں ہو گیا؟ یہ ہے خلاف عادت. گر تو کھائی آب خوش آتش شبت، اگر آپ چاہیں تو میٹھے پانی کو آگ بنا دیں، اور گر نہ کھائی آتش آب خوش شبت، اور اگر آپ چاہیں تو آگ کو میٹھا پانی بنا دیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. لہذا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے عالم جبروت کی چیز ہے، جس کے لیے میرے دوست ہم اپنی عقلوں سے فیصلہ نہیں کر سکتے. لہذا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آگ بجھانے اور ٹھنڈا کرنے کا کام کرنے لگتی ہے، اور پانی جلانے کا، حالانکہ آگ اپنی حقیقت میں آگ ہی ہوتی ہے، پانی بھی پانی ہوتا ہے، مگر کسی خاص فرد یا جماعت کے حق میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے سے وہ چیز اپنی خاصیت چھوڑ دیتی ہے. انبیاء علیہ السلام کے نبوت کے ثبوت میں جو معجزات اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں ان سب کا حاصل یہی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دے دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو جائی. اور اگر برتن کے ساتھ سلامن کا لفظ نہ آتا، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے کہ برتن ٹھنڈی ہو جانے کے ساتھ سلامن فرما دیا، کہ اگر برتن کے ساتھ سلامن کا لفظ نہ ہوتا تو آگ برف کی طرح ٹھنڈی ہو کر ایذا کا سبب بن جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کے سلامن بھی فرما دیا کہ کیونکہ ٹھنڈک بھی برف کی طرح ہوتی، وہ بھی مضر ہے، تو اللہ سلامت یعنی ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ جس میں سلامتی ہو اور عافیت رہے. اور واقعہ یہی لکھا ہے کہ مفتی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھا ہے کہ ہو یہ رہا تھا کہ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ٹھنڈی تھی سلامتی کے ساتھ، لیکن دوسروں کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی، صرف ابراہیم علیہ السلام سے خاص. دادا جب یہ تماشا دیکھا، لوگ قوم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے مزے سے آگ کے اندر بیٹھے ہوئے، لو جی ہم نے تو ان کو تکلیف کے لیے دیا تھا اور یہ مزے سے بیٹھے. دادا نمرود کی بیٹی نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ تو کیا کوئی آدمی اس میں اگر آئے اور اس کو آگ نقصان نہ پہنچا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے. کہا اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کلمہ پڑھو اور آگ میں داخل ہو جاؤ. دادا نمرود کی بیٹی نے یہی کام کیا کہ کلمہ شریف پڑھا اور وہ ایمان لائی اور آگ میں داخل ہو گئی، اور آگ نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ برکت تھی، یہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی برکت تھی. سبحان اللہ. اور قوم نوح جو پانی میں ڈوبی تھی ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا، یعنی یہ لوگ پانی میں غرق کر نارا، یعنی یہ لوگ پانی میں غرق ہو کر آگ میں داخل ہو گئے.
تو پوری ایک برادری اور نمرود نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے. زیادہ تاریخی روایت میں کہ ایک مہینے تک سارے شہر کے لوگ اس کام کے لیے لکڑی وغیرہ سوختہ کرنے کا آگ لگانے کا سامان جمع کرتے رہے, پھر اس میں آگ لگا کر 7 دن تک اس کو دھونکتے رہے اور بھڑکاتے رہے, یہاں تک کہ اس کے شعلے فضائی آسمان میں اتنے اونچے ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر گزرے تو جل جائے. اس وقت ادا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے, لیکن فکر ہوئی کہ ڈالے کیسے, کہ اس کے پاس جانا تو کسی کے بس کی بات میں بس میں نہیں تھا, آگ کے قریب جائے. شیطان نے ان کو منجنیق سکھایا کہ منجنیق میں رکھ کر پھینکنے کی ترکیب یہ اس خبیث مردود شیطان نے سکھائی کہ منجنیق کے اندر پھینکو. یہ جنگوں کے اندر استعمال ہوتی جس سے گولے, یہ توپ کے گولے نا, یہ در حقیقت منجنیق کی جدید شکل ہے کہ پھینک کر دور پھینکتے ہیں. تو شیطان نے جیسے غلیل ہے, غلیل کو بھی کیا ہے کہ جہاں پہنچانا ہوتا ہے گویا کہ منجنیق کی ایک قسم ہے, تو شیطان نے ان کو یہ ترکیب سکھائی. تو جس وقت اللہ تعالیٰ کے خلیل منجنیق کے ذریعے سے اس آگ کے سمندر میں پھینکے جا رہے تھے تو سب فرشتے بلکہ زمین اور آسمان اور تمام مخلوقات کہ سب کے سب چیخ اٹھے کہ یا رب آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دے دی. فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے, وہ میرا حال دیکھ رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کیا آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں, تو فرمایا کہ حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف ہے. اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا تھا تو رسیوں میں باندھ کر پھینکا گیا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیا کرشمہ کہ وہ رسیاں تو جل گئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو غضب نہیں پہنچی اور نقصان نہیں پہنچا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور یہ تفسیر مدارک سے نقل کیا ہے کہ روایت سے پتا چلتا ہے کہ اس ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز تک رہے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عمر میں کبھی ایسی راحت نہیں ملی جتنی ان 7 دنوں میں ملی تھی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے قرب اور تعلق کے خاص نصیب فرمائے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے نارے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو غضب نہیں پہنچائی, ان کو نقصان نہیں پہنچایا, فرمایا اسی طرح سے اگر یہ گناہوں کی آگ ہر طرف چل رہی ہے تم بھی کیا کرو, اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کرو تو ان تمام عالم کی گناہوں کی آگ کے باوجود تمہارے قلب کو اللہ تعالیٰ ایسا سکون اور ایسا اطمینان کہ ساری دنیا بے چینی میں ہوگی لیکن تم کو اللہ تعالیٰ ایسا چین سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے کہ فرمائے کہ تمہارے سکون کا یہ عالم ہوگا کہ جو تمہارے پاس بیٹھے گا اس کے قلب کو بھی اللہ سکون